نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها محترم حضرات گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اس آیت سے متعلق کچھ تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیں, جو امانت ہے اس کے اندر خیانت نہ کریں, جس کی امانت ہے اس کو بلا کم و کاشت کما حق کو پہنچا دیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امانت کا مفہوم ہمارے یہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی مال کسی کے پاس امانتاً رکھ دیا یا سامان امانتاً رکھ دیا تو اس کو امانت سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کا بہت وسیع مفہوم بیان کرنا ہے. بس اسی وسیع مفہوم کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اور صرف ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے اللہ تعالی کے احکام کو بھی امانت قرار دیا. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں, موٹے موٹے احکام ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو, مسجد میں پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو اگر صاحب استطاعت ہو, اور دوسرے بہت سے احکام ہیں. یہ تمام احکام اللہ کی جانب سے امانت ہیں ہر بندے پر اور ہر بندی پر, مومن پر اور مومنہ پر امانت ہے. اس امانت کا ادا کرنا, صحیح صحیح طریقے سے ادا کرنا اور بیچ میں ڈنڈی نہ مارنا, اس کو قرآن کریم نے لازم قرار دیا. اس کو میں نے گزشتہ مجلس میں تفصیل سے عرض کر دیا. امانت کا ایک اور مفہوم جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے وہ ہے حکومت, منصب اور عہدہ, جس کو ہم افسری کہتے ہیں, یہ بھی امانت ہے. حدیثیں اس سلسلے میں بہت ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کو امانت قرار دیا ہے. اسی آیت سے جو میں نے شروع میں پڑھی کہ کوئی اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھے, اگر حکومت مل جاتی ہے, اقتدار مل جاتا ہے تو اس کو جاگیر نہ سمجھے, بلکہ یہ ایک امانت ہے اور بڑی سخت قسم کی امانت ہے. دوسری امانتیں اتنی سخت نہیں جتنی سخت یہ امانت, اس لیے کہ دوسری امانتوں میں تو ایک دو آدمیوں کا ہی واسطہ ہوتا ہے, امانت دینے والے کا, امانت لینے والے کا. لیکن اس حکومت اور اقتدار کے اندر واسطہ ہوتا ہے پوری رعیت اور پوری پبلک, یہ واسطہ ہوتا ہے. اب آپ خود غور فرمائیے کہ سب کے حقوق ادا کر دینا, کما حق ہو ان تک پہنچا دینا, مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ پیٹ بھرنا تو اپنا بڑا آسان ہے, اپنے پیٹ میں انگارے بھرنا تو بہت آسان ہے, لیکن اس امانت کا حق ادا کرنا, خوب غور کر کے بتا دیجیے کہ مشکل ہے یا نہیں. زمانہ بدل گیا, ذہنیت تبدیل ہو گئی اور کافرانہ ذہنیت آ گئی, اس لیے کہ 50 سال سے کوشش یہی ہو رہی تھی اس ملک کے اندر کے مسلمانوں کی ذہنیت کے اندر وہی یورپ اور امریکہ کے تصورات سما جائیں. حکومت کو ایک تو یہ کہ اپنا حق سمجھا، دوسرے یہ کہ اس حکومت کو یہ سمجھا کہ ہم اس کے مالک، یہ ہماری جاگیر، جس طرح چاہے کریں اور جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس پر چاہے ظلم کریں اور جس پر نہ چاہے ظلم نہ کریں، یہ سمجھ. اس لیے کہ جب بنیاد غلط ہوتی ہے تو پوری عمارت تباہ خراب ہو جاتی ہے. اسلام نے اس کی بنیاد جمہوریت پر نہیں رکھی، اس کی بنیاد اسلام نے کسی اور چیز پر رکھی، بنیاد بدلی، پوری عمارت بدلی. اب امانت کا تصور تک نہیں آتا حکمرانوں میں کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، دور دور تک خیال نہیں آتا، بلکہ آتا ہے کہ ہم نے 10 کروڑ خرچ کر کے یہ منصب اور حکومت حاصل کی ہے، لہذا ہم 10 ارب کمائیں گے، یہ خیال ہے. تو یہ حکمرانی جو ہے حضرت، یہ اللہ کی امانت، میں خود نہیں کہہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مشہور حدیث ہے اور اس میں بہت سی امانتیں آ جائیں گی، میں صرف ابھی ایک کو ذکر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الامام مسئول، الامام رائع و مسئول عن رعیتہ. حکمران جو ہوتا ہے وہ نگراں ہوتا ہے پبلک کا، ان کے دکھ درد کا، ان کی تکلیف کا اور ان کی دوسری چیزوں کا نگراں ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ بس اتنا ہی ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، قیامت میں ایک ایک رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا. اسی لیے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی امانت ہے، ہمارے حضرات صحابہ کرام اس سے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. وہ جانتے تھے اس کی نزاکت کو، وہ پہچانتے تھے اس کو، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ پیچھے بھاگتے. واقعات تو اس سلسلے میں کافی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کو زبردستی خلیفہ بنائیں گے، بند. دوسرے دن مسجد نبوی میں عام لوگوں کی بیعت لینا چاہوں کہ تمام مسلمان جو حاضر ہیں وہ بیعت کر لیں ان کے ہاتھوں اور ان کو اپنا خلیفہ اور امیر المومنین مان لیں. ظہر کا وقت تھا، منبر کے قریب تشریف فرما تھے صدیق اکبر، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ چلیے تشریف رکھیے، بیعت کے لیے تشریف لائیے منبر پر. نہیں، دو تین مرتبہ انہوں نے اصرار کیا، نہیں اٹھے. آخر جب اور لوگوں نے بھی کہا تو تشریف لایا اور بیٹھ گیا، اور ایک جملہ کہا، انہیں پورا خطبہ دیا، اس کا ایک جملہ میں آپ کو نقل کیا بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ممبر پر بیٹھ کر یہ فرمائی، یا ایوہ الناس انی امرت الیکم ولست بافضلکم، کہ اے مسلمانوں سن لو، مجھے تمہارا خلیفہ اور امیر بنا دیا گیا، یعنی زبردستی، مجھے زبردستی تمہارا امیر اور خلیفہ اور حکمراں بنا دیا گیا، لیکن یاد رکھو لستو بے افضلکم، میں تم سے افضل نہیں، تم سے بہتر نہیں. یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں جن کے ماتحت تمام مسلمان ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ کم تر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی سمجھتے ہیں. یہ ایسی امانت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ حکمرانی کی امانت جب آتی ہے تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب یہ جاتی ہے تو بڑی تکلیف دہ اور بہت ہی نقصان پہنچانے والی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نعمت المرضیہ و بعثت الفاطر، جب آتی ہے تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، حکمرانی مل گئی، منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، افسری مل گئی، لیکن جب وہاں سے نکالا جاتا ہے، بعض اوقات تو جوتے مار کر نکالا جاتا ہے، بعض اوقات جیل میں بند کر کے نکالا جاتا ہے، اور بعض اوقات پھانسی پر چڑھا کر نکالا جاتا ہے، بعض اوقات گولی مار کر نکالا جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کس چیز میں. آپ نے اس حکمرانی کی حقیقت بتا دی کہ آتے ہوئے تو بڑی اچھی معلوم ہوگی، لیکن جاتے ہوئے سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوا. حکمرانی امانت ہے اللہ کی جو اس نے عطا فرمائی ہے، حکمرانوں کو عطا فرمائی ہے. اگر سیدھے راستے سے حاصل کرے، ظالم کبھی حکمران نہیں بن سکے، غلط راستوں سے آتے ہیں اور ظالم حکمران بن جاتے ہیں. اگر سیدھے راستے سے اور صحیح راستے سے آنا چاہیں حکمرانی میں، تو وہ لوگ آئیں گے کہ جو دیانتدار ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو تج دیتے ہیں قوم کے غم میں اور ان کی فلاح و بہبود میں، وہ لوگ ہیں. مگر کیونکہ بنیاد بدل گئی، اس لیے اب اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہترین انقلاب رونما فرما دے، ظاہر فرما دے، تو اس کے لیے آسان، ورنہ بنیاد بدلی ہوئی اور غلط بنیادوں پر غلط کی عمارت ہے، صحیح عمارت کبھی نہیں آئی. حکمرانی عمارت وہ امان. ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور یہ بخاری میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت کو تباہ و برباد کیا جائے گا تب ہے. انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ امانت کے تباہ و برباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جب نااہلوں کے پاس یہ معاملہ پہنچ جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا. یعنی حکمرانی کا معاملہ نااہلوں کے پاس پہنچ جائے، حکمرانی نااہلوں کو ملے. بخاری کی روایت ہے، حکمرانی نااہلوں کو ملے تو قیامت کا انتظار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نااہل حکمران ہو جاتے ہیں، تمام نظام تہو والا ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے میں دلیل سے سمجھاؤں، یہ تو سامنے کی بات ہے. جب نااہل حکمران ہوتے ہیں، ایسا تہو والا ہو جاتا ہے تمام نظام کہ اسے درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ نظام تہو والا ہوتے ہوتے پورے دنیا میں پھیل جائے گا اسی طریقے سے تو اس وقت تم انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی. چونکہ میں ابھی حکمرانی کے اس میں ہوں اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں, ورنہ امانت کا جو مفہوم میں نے جو بتاؤں گا انشاءاللہ آگے اور وہ سب اس کے اندر ڈالیں کہ نا اہل کے سپرد اگر کوئی کام کر دیا جائے وہ کام تباہ, اس کے سپرد جو چیز کر دی جائے وہ برباد, مال سپرد کر دیا جائے دوسرے دن وہ فقیر, کوئی اور چیز سپرد کر دی جائے وہ دوسرے دن ختم. لیکن چونکہ میں اس وقت اس کو بیان کر رہا ہوں کہ امانت کا مفہوم قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ حکومت, حکمرانی اور اقتدار, کہ یہ بھی ایک امانت اور بڑی سنگین اور سخت قسم کی امانت, اس کا حق ادا کرنا وہی کر سکے گا کہ جس میں اخلاص ہو اور اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہو, مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہو, وہی اس کا حق ادا کر سکے. لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگ کا عمل یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جن کے عدل و انصاف اور جن کی حکمرانی اور جن کی حکومت اور جن کا اقتدار آج تک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے, ایسا عدل و انصاف کبھی کبھی قائم ہو جاتا ہے جو ان کے زمانے میں تھا, کیونکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی انصاف کرتے تھے, اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے, حکومت کے معاملے میں عام مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے, بادشاہوں کے ساتھ بھی انصاف سے عمل کیا کرتے تھے. اس قدر عدل و انصاف تاریخ میں کبھی نہ دیکھا ہوں جو انہوں نے قائم کیا تھا. ایک بادشاہ تھا, ملک عرب کا مشہور بادشاہ تھا, جبلہ اس کا نام, وہ عیسائی تھا لیکن پھر وہ اسلام لائے, فاروق اعظم کا دور تھا, مدینہ منور حج کرنے کے لیے آیا یا حج کرنے کے لیے طواف کر رہا تھا کعبہ مکرمہ کہ کسی ادنا قسم کے مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا, عام مسلمان جس سے اس کو جس کو اس نے اپنی شاہانہ شان کے خلاف سمجھا, بس وہ پلٹا اور پلٹ کے اس نے ایک چاٹا ملا. فاروق اعظم کا دور ہے, وہ مسلمان پہنچ گیا خدمت میں اور عرض کیا کہ مجھے فلاں نے چاٹا ملا. بادشاہ ایک بڑے صوبے کا, فاروق اعظم نے طلب کر لیا, پوچھا کہ تم نے اس کے چانٹا مارا, اقرار کیا کہ ہاں مارا, کیونکہ اس نے یہ حرکت کی. اب ظاہر ہے کہ یہ حرکت تو اسلام برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تکبر میں آ کر چانٹا مار دے. فاروق اعظم نے کہا اس کا بدلہ دے, ایک عام مسلمان کو حکم رہا کہ بدلہ دو, بادشاہ سے کہا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ اچھا اسلام میں یہ بات ہے؟ کہا کہ ہاں. بدلہ سوچا, سوچ کے کہنے لگا میں کل کو جواب دوں گا, ایک دن کی مہلت میں. فرمایا ٹھیک. رات رات میں وہاں سے بھاگ گیا اور پھر عیسائی بن گیا, مرتد ہو گیا, بدلہ دیا. لیکن پرواہ نہیں کی وہاں, بڑا بادشاہ تھا, بڑی فوج تھی اس کے پاس, وہ سب کو لے کر بھاگ گیا, پرواہ نہیں, ایسا عدل و انصاف. ملک کی اور امت کی رعیت کی خبر گیری تاریخ دیکھیے آپ نے کہ کس طرح کی. یہ تو مشہور قصہ ہے کہ مدینہ منورہ میں راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, دن بھر امور حکومت انجام دیتے تھے, راتوں کو گشت کیا کرتے, اور لوگوں کا حال معلوم کرتے رہتے تھے چھپ کر. اگر کوئی قافلہ آ جاتا تو جا کر اس قافلے کی پہرے داری کیا کرتے تھے. مدینے کے باہر اگر دو چار خیمے کوئی ڈال لیتا جا کر نگرانی کیا کرتے. یہ تھی رعیت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا. مشہور ہے واقعہ یہ, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک خیمہ لگا تشریف لے گا, دیکھا چھپ کر تو وہاں پر ایک عورت اپنے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی, بھوک کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتی. فاروق اعظم سامنے ظاہر ہو گئے, پوچھا, اس نے کہا کہ بچے سو نہیں رہے, بھوک سے بل بلا رہے, کوشش کر رہی ہوں لیکن سو نہیں. ساتھ ہی اس نے ہانڈی رکھ دی تھی آگے, نیچے آگ جلا دی تھی, ہانڈی میں پانی تھا کہ اس کے ذریعے بہرائی کی پک جائے گا تو میں تمہیں کھلاؤں, حالانکہ کچھ نہیں. بس ایک دم یہ سن کر گھبرا گیا, کرا جتنا کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لے اور جا کر پیش کر دی. عورت نے اس کو پکانا شروع کیا اور یہ آگ جلا رہی پکاتی رہی. اس نے کہا کہ کاش آپ ہوتے امیر المومنین. خاموش ہو گئی. جب بچوں نے کھا لیا, پیٹ بھر گیا, تو انہوں نے کھیلنا شروع کیا. اب مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو امیر المومنین کو جا کر اپنے حالات بتا, وہ کچھ کر دیں گے. کہنے لگی وہ کیسا حکمراں ہے ہمارا جو ہماری خبر خود نہیں لیتا, اسے خود لینا چاہیے. لرز اس طریقے سے ان کے میں نے ایک دو قصے سنائے, پوری تاریخ اسی طریقے سے بھری ہوئی. ایسا عادل و انسان صاحبزادے تھے, ابو شحمہ نام تھا, حضرت عمر کے صاحبزادے. یہ مصر گئے, مصر میں انہوں نے کوئی مشروب پیا, اس مشروب سے نشہ ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کہ ان پر حد لگنا چاہیے. وہاں پر جو ان کی جانب سے نائب تھے مصر میں, ان کے پاس معاملہ پہنچا, انہوں نے کمرے میں بند کر کے حد جاری کر دی. لیکن یہ واقعہ فاروق اعظم کو معلوم ہو گیا. جب مدینے میں آئے ان کے صاحبزادے, تو فاروق اعظم نے پھر معاملے کی تحقیق کی اور اپنے نائب کو اور گورنر کو لکھا کہ تم نے چھپ کر کیوں حد لگائی, اس کو حد تو علل اعلان لگتی, لہذا اس کو منسوخ کر دیا اور اثر نو اپنی طرف سے عام میدان میں حد لگائی, جس سے ان کی وفات بھی ہوئی. جنازے کی نماز پڑھائی لیکن چھپایا. ہے کوئی آج ایسا حکم کا؟ یہ ہے حکمرانی کی امانت, اپنے اوپر بھی نافذ, اولاد پر بھی نافذ, رشتہ داروں پر بھی نافذ, پورے ملک پر نافذ. مساوات یہ ہے. حکمرانی کے دعوے کرنے والے ذرا اس کو دیکھیں, انہوں نے حق امانت ادا کیا لیکن جب ان کی وفات ہونے لگی, فاروق اعظم اور یہ زخمی ہو گئے تھے, جیسا کہ کبھی بتا دوں گا, تو عیادت کرنے کے لیے ایک نوجوان داخل ہوا. اس نے آ کر بڑی تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ حضور کی خدمت میں رہے, آپ صدیق اکبر کی خدمت میں رہے, آپ نے حق صحبت ادا کر دیا, حق خدمت ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ خود خلیفہ بن گئے, تو آپ نے نہایت عدل و انصاف سے کام لیا اور لہذا آپ کو خوشی ہونا چاہیے. فرمانے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے, جہاں تک معاملہ ہے حکمرانی کا, میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے اور مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو اس کا عذاب نہ ملے، برابر سرابر میں چھوٹ لوں. 10 سالہ حکمرانی کو یہ فرما رہے ہیں کہ 10 سالہ حکمرانی میں برابر سرابر چھوٹ لیں، نہ میری گرفت ہو نہ پکڑ، نہ مجھے اجر و ثواب ملے. یہ ہے امانت. وہ سمجھتے تھے اس امانت کو، اس لیے ان کو اس قدر ڈر تھا اور خوف تھا. لیکن اسی کے ساتھ پھر سمجھ لیجیے، ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا ان کا ہی. جب یہ شہید ہو گئے، وفات ہو گئی، تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں، یا حضرت حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے اور میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا اپنے والد محترم، دعا کرتا رہا اللہ تعالیٰ کہ مجھے والد محترم کی زیارت کم از کم خواب میں ہی کرا دے. فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال کے بعد دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں ان کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا. اس حال میں دیکھا کہ گھبرائے ہوئے، پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے چلے آ گئے. میں نے پوچھا، ابا جان کیا حال ہوا، کیسی گزری؟ فرمایا کہ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں تو تباہ ہو گیا. مجھ سے صرف ایک سوال کر لیا اللہ نے کہ تم نے فلاں رسی بیت المال کی کس طرح خرچ کی، میں اس کا جواب نہ دیا. رسی بیت المال کی رسی جو جانور باندھنے کے لیے تھی، کہ اس کو کس طرح تم نے خرچ کیا، میں اس کا جواب نہ دے سکتا. صرف اللہ نے مدد فرمائی، رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ مجھے اس نے بخش دیا اور مجھے آزاد کیا. یہ ہے امانت. اب آپ خود غور کیجیے کہ حکمرانی وہ ہے اسلامی کہ جو رعیت کو اس کے حقوق بلا کم و کاست صاف صاف صحیح صحیح پہنچا. اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کو اس مصیبت سے نکالے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے. چنانچہ اسلامی حکومت جب تک رہی اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بیت المال کو اور قومی خزانے کو کبھی اپنی ملکیت نہیں سمجھتی، وہ امانت سمجھتی تھی اس کو، قومی خزانے کو. اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا، اور وہ درد شدید ہوا اور ختم ہوا. طبیب نے علاج کر علاج تجویز کیا کہ آپ شہد کھائیں، گھر میں شہد کھائیں، البتہ بیت المال میں اور قومی خزانے میں شہد کھائیں. اپنے اہل شورا سے کہا کہ یہ طبیب نے یہ تجویز کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے شہد لے لیجیے اور استعمال کیجیے. گوارا کہ عام مسلمانوں کا مجھے اس میں سے لینے کا کوئی حق نہیں. چنانچہ جب زیادہ ضرورت پیش آئی تو جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہو گئے تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے پوری صورتحال بیان کر کے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو میں شہد استعمال کروں. انہوں نے اجازت دے دی، اب استعمال. یہ ہے حکمرانی. ایسا حکمران بننا کون پسند کرے گا؟ آج تو دوسرے قسم کا حکمران بنتے ہیں، یعنی گردنوں کو دبوچنے والے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے اور اپنی بات زبردستی منوانے والے، یہ بنتے ہوں گے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی ادنا آدمی نے بھی بات حق کہتی ہے تو اس کو فوراً قبول کے تسلیم. حضرت فاروق اعظم کا ہی واقعہ. ایک دفعہ چادریں آئیں مال غنیمت مال فہم, آپ نے وہ تقسیم کی مدینہ کے تمام لوگوں پر, ایک ایک چادر آئی ہر ایک کے حصے میں, ایک چادر ان کے حصے میں دیا وہ لے. اب جمعہ کا دن ہوا, فاروق اعظم کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تھے, وہ دھونے کے لیے ڈال دیے. نماز کے لیے جانا ہے, ایک چادر اپنے صاحبزادے سے لی کہ بھئی مجھے ذرا چادر دے دو اپنے, تمہیں ملی ہے, میں نماز پڑھا دوں. نماز کے لیے آ گئے, ہاتھ جب ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, جمعہ کا دن تھا, لوگوں سے کہا اسمعوا واطیعوا میری بات سنو اور مانو میری بات. فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ہم بالکل نہیں سنیں گے اور نہ تمہاری بات مانیں گے. بھی اتنے بڑے جلیل القدر باروق خلیفہ کے سامنے کہہ رہا کرو. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا سب کو ایک ایک چادر ملی, تمہارے جسم پر دو چادریں کیوں ہیں؟ یہ بیت المال کی خیانت ہے اور ہم ایسے خائن کی بات نہ سنیں نہ. فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹے کھڑے ہو گئے, انہیں صحیح صورتحال بتایا. جب صحیح صورتحال معلوم ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ اب آپ کہیے جو کچھ کہنا ہے ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے. کون ایسی حکمرانی چاہے گا؟ آج نقشہ بدل چکا ہے, اسی لیے ظلم کے اندر اور حق تلفی کے اندر پوری رعیت اور پوری امت میں ہے. حق اگر کوئی لینا چاہے موجودہ نظام کے اندر جس کو آپ بڑا اونچا سمجھتے ہیں اور اس ملک میں اس کا پرچار کیا جا رہا ہے, آپ ذرا بتائیے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر 10 روپے کسی پر ہیں فرض کیجیے اور عدالت کے ذریعے آپ اسے وصول کرنا چاہیں, بتائیے کتنا خرچہ ہے؟ اور پھر فوری اس کا فیصلہ نہیں, 10 سال لگ جائیں گے فیصلے. دادا کے زمانے کے مقدمات پوتے بھگتتے ہیں. میرا بھی چونکہ عدالت سے تھوڑا تعلق رہا شرعی عدالت سے, وہاں پر مجھے حقیقت حال معلوم ہے کہ دادا کے زمانے کے مقدمات 40-50 سال کے بعد پوتے بھگتتے ہیں. یہ حق و انصاف ہے, حق ملے گا اس؟ بڑے بڑے رقم چھوڑ دیتے ہیں اپنے لوگ اس لیے کہ اگر اس رقم کو ہم وصول کرنا چاہیں تو اس سے 2 گنی رقم خرچ ہو جائے گی اور پھر وہ بھی نہ ملے. یہ حضرت حکمرانی آج کی اور اسلامی حکمرانی کی, یہ امانت ہے, اس امانت کا حق ادا کرنا ہے, اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ ہونا چاہیے. کتنے شعبے ہیں حکومت کے آپ جانتے ہیں, اور ان تمام شعبوں کے نیچے کتنی ان کی شاخیں, کتنے دفاتر ہیں, کتنے لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں, یہ سب امانت میں. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور امانت, امانت سمجھیں گے اجر و ثواب ملے گا اور عبادت کا ثواب ملے گا حکمرانی میں, اور اس کو اگر اپنے باپ کی جاگیر سمجھیں گے پوری زندگی جو جتنی بھی اس حکمرانی میں گزرے گی وہ اللہ کے عتاب میں گزرے گی اور گناہ میں گزرے گی. تو ایک مفہوم اسلامی اعتبار سے اور قرآن و سنت کے اعتبار سے امانت کا ہوا, حکومت, اقتدار, جس کو میں نے حکمرانی کے ساتھ تعبیر کیا. تو یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اور اس یہ امانت اللہ نے دی ہے کیوں؟ رعیت کی فلاح و بہبود کے لیے. لہذا اس کے اندر اگر یہ قوت خرچ ہوتی ہے تب تو امانت کا قدم اس کے خلاف ہوتی ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کیا ہوگا. بس وہی حال ہوگا جو حدیث میں بتا دیا کہ نااہلوں کے سپرد جب ہو جائے گی یہ حکمرانی تو قیامت کا انتظار کرنا, کیونکہ وہ فساد پھیلے گا, وہ فتنہ پھیلے گا, وہ ہنگامے ہوں گے اور نظام اس قدر تہوالا ہو جائے گا, درہم برہم ہو جائے گا کہ اس کو درست کرنا ناممکن ہو جائے گا. اور اسی طرح رفتہ رفتہ بگاڑ بڑھتا ہوا قیامت تک ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک امانت رکھنے والا ہے, جیسا کہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کروں گا. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خیانت سے محفوظ رکھیں. اصحاب حقوق کے تمام حقوق اللہ تعالی بلا کم و بیش ان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں امانت کی حفاظت کا احساس اور اس کی ذمہ داری کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے, ہر فتنے سے اپنی حفاظت میں لے لیں اور اپنی مضبوط پناہ میں لے لیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.